الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ مسجد میں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جمعہ کا دن مبارک دن بہت سارے ادبارات سے مبارک ہے, لیکن خاص طور پر یہ اجتماع, مسلمانوں کا یہ جو اجتماع ہے, اس کی اپنی ایک برکت ہے. یہ بنیادی طور پر تعلیم اور تعلم قرآن کے لیے ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی کام ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی عظیم تر انقلاب جو برپا فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام, اس کے لیے جو بنیادی کام تھا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے آیاتیں قرآنی پڑھتے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام. چار مرتبہ یہ آیت مبارکہ, یہ موضوع قرآن میں آیا ہے. تو الحمدللہ جو خطبہ جمعہ ہے اس کا بنیادی مقصد بھی تذکیر و یاد دہانی ہے. دوسری اہم بات, الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے, اور رجب کے مہینے میں ایک بہت بڑا ایونٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے, وہ ہے معراج النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. امید یہ ہے کہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے. البتہ معراج کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ معراج عروج سے ہے, اور عروج کی بلندیوں کو پہنچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی انتہا ہے سدرت المنتہا, جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مکالمہ ہوا, ملاقات ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم پڑھ سکیں گے, اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. اگر معراج کے سب جو تحفے دیے گئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو, ان تحفوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ واقعہ تو ایک ہی دفعہ ہوا پوری زندگی میں, اور ایک ہی دفعہ اس میں میسج ملا, لیکن قیامت تک کے لیے جو تحفے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کے لیے دیے گئے وہ ہیں ہمارے لیے اہم تر. اور اس میں اہم ترین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی اہم ترین چیز ہے 5 وقت باجماعت نماز کا تحفہ. دوسری اہم ترین چیز جو امت کے لیے دی گئی تحفتاً, وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مطابق مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہیں کیے گئے, اور ان میں سے ایک پہلا نور سورۃ الفاتحہ, اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, جس کا مطالعہ انشاءاللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. بہرحال معراج کا ایک اور تاریخی اہم واقعہ جو اس میں ہم سب کے لیے ایک میسج بھی ہے, وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ عمل ہے کہ جو آپ نے بیت المقدس میں یا مسجد اقصی میں جا کر کیا, فزیکلی کیا. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہی جمعہ تفصیل سے بات بیان ہوگی. اسے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو معراج کا سفر ہے اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں زمینی سفر کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، جو بیت اللہ سے مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک ہے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں آتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو بہرحال تاریخی اعتبار سے یہ حقیقت ہے کہ پہلے سفر کے پہلے حصے میں زمینی سفر ہوا اور یہ اسرا کہلاتا ہے، اور دوسرا سفر پھر معراج کا ہے جو عروج سے ہے، یہ بیت المقدس میں خاص طور پر ایک خاص مقام ہے جہاں آج تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اسی کے اوپر ایک گنبد بنایا گیا ہے جو تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بڑی مقدس اور محترم جگہ ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی اور اس کے ساتھ ہی جگہ ہے جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہیں، یہاں سے عروج ہوا، بلندی ہوئی۔ جیسے میں نے اس کیا سورہ نجم میں اس کی تفصیل آتی ہے جو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پڑھیں گے، آج صرف مقصد یہ ہے کہ اس اہم واقعے میں ملنے والے تحفوں کا تذکرہ کر لیں۔ بہرحال احمد، مسند احمد میں حدیث موجود ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ تین عظیم تحفے دیے گئے نبی کریم کو علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلا تو پانچ وقت باجماعت نماز کا تذکرہ ہے، دوسرا دو نوروں کا تذکرہ ہے جو سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں جس کا مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں، تیسرا ایک اور اہم وعدہ ہے جو اللہ کے نبی سے کیا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شرک نہ کرے تو اس شخص کی بھی بخشش ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دے گا۔ البتہ مشرک، شرک اگر اس نے کیا خدا نہ خواستہ کسی بھی اعتبار سے، تو بہرحال مشرک کی بخشش نہیں۔ تو یہ تین تحفے ہیں، تین اعلانات ہیں، تین بڑے عظیم تحائف ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے۔ اب آئیے آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اس کا تعارف سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن حکیم سے محبت عطا فرمائے، اور محبت کا اظہار بہرحال مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک اظہار کا تعلق یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کے اہم مقامات خاص طور پر کہ جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں یا ہماری زندگی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو میری درخواست بھی آپ حضرات سے خاص طور پر کہ ان آیات کو زبانی یاد کیجئے۔ آخری رکوع سورۃ البقرہ کا ویسے بھی بڑا ہی جامع ہے، بڑا کمپریہنسو ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم کی فضائل میں، سورۃ البقرہ کے فضائل میں یہ بہت واضح موجود ہے۔ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے فضائل لکھے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر کہ جو رات کو سوتے ہیں اور یہ دو آیات پڑھ کر نہیں سوتے، یعنی یہ دو آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور توحید باری تعالیٰ کا خلاصہ یا تحفہ ہے جو کہ دیا گیا۔ تو ان کو محض پڑھنا ہی نہیں ہے جس طرح پڑھا جاتا ہے عام طور پر ہمارے ہاں، ان کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا ہی، اور ایک اور کیا چیز ملے گی، ایک اور کیا نعمت ملے گی، وہ نعمت ہے ہدایت کی نعمت۔ سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہدایت کی نعمت بھی ملے گی۔ بہرحال آج جتنا وقت ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایک آیت مبارکہ کا مطالعہ کر لیں، آیت نمبر 285، اس امید کے ساتھ کہ اس میں جو پیغام بیان ہوا ہے وہ ہمارے دل میں، ہمارے دلوں میں، دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ آیت نمبر 286 جو ہے سورۃ البقرہ کی، جو بڑی جامع بھی ہیں اور بڑی آیت بھی ہے، اس کا مطالعہ آئندہ جمعہ کو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آئیے، جیسے میں نے عرض کیا فضیلت کے بعد، پہلے تو ایک دفعہ پھر میرے ساتھ ذرا آمین کہہ دیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات مبارکہ کو یاد رکھ کر، یاد کر کے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث آگئی ذہن میں، وہ بھی آج اتفاق سے مطالعے میں آئی ہے، کہ یہ جو آیات ہیں ان کو پڑھ کر اگر آپ سوئیں گے تو یہ تہجد کے قائم مقام ہیں۔ یعنی ایک شخص اگر تہجد نہیں پڑھ سکا کسی بھی وجہ سے، تو انشاءاللہ رات کو اگر یہ دو آیات پڑھ کر سوئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ آسانی ہے جو دی گئی ہے۔ یہاں تک بھی آتا ہے حدیث میں کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں تو اللہ پاک پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تہجد نہیں پڑھ پایا کسی بھی وجہ سے، تو بہرحال یہ آیات پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ ویسے مفتی صاحب ایک بات کہہ رہے تھے، وہ میرے لیے بڑی نئی تھی لیکن بڑی ہے اہم۔ مفتی طاہر صاحب جو پچھلے جمعے بھی یہاں پر تشریف لائے تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ اگر تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، اتفاق سے جیسے رات کو سونا ہے، فجر میں ہی اٹھنا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں. یہ نئی بات تھی میرے لیے بھی اور یقیناً بہت اہم بات ہے کہ تہجد کی نماز عشاء سے لے کر فجر کے درمیان پڑھنی ہے. ہم عام طور پر تہجد کی نماز کو کیا سمجھتے ہیں کہ آخری پہر میں پڑھنی فضیلت. فضیلت تو ہے یقین طور پر نیند کے بعد بیدار ہونا اس کے لیے. لیکن اگر ایک شخص نہیں پڑھ پا رہا کسی وجہ سے, فجری کی نیت پڑھ کے سو رہا ہے, تو رات کو سوتے وقت بھی وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. تہجد کے معنی ہوتے ہیں بیدار ہونا, بیدار رہنا. تو یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کے لیے سویا جائے, افضل ہے. فضیلت یہ ہے کہ رات کو سو کر پھر بیدار ہو آخری پہر میں, زیادہ ثواب ملے گا. لیکن تہجد کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور اس میں خاص طور پر ان دو آیات کا مطالعہ کر لیا جائے, تلاوت کر لی جائے, تو انشاءاللہ ثواب دگنا چگنا ہو جائے گا. اب آئیے اس آیت میں بیان کیا ہوا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانیات کا تذکرہ فرمایا. دین اسلام کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں سب سے اہم ترین حصہ ایمان ہے, عقائد ہیں, بیسک بلیوز ہیں, اور وہ سارے کے سارے بڑے اہم ہیں. لہذا ان آیات کریمہ میں ایمانیات کی تفصیل بیان کی گئی. ویسے یہ تفصیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی آتی ہیں, انشاءاللہ موقع ہوا تو اس کی تفصیل بھی بیان کر دیں گے. لیکن اس آیت کریمہ میں بات کیا بیان ہوئی ہے, فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے, قبول کیا رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے, والمؤمنون اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے. ترجمے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا بات بیان ہو رہی ہے. یہ ایک بریکٹ کی طرح ہے, جس طرح میتھس کا ایک بریکٹ ہوتا ہے, اس کی ایکویشن شروع کرتے ہیں تو ایک بریکٹ لگاتے ہیں, پھر درمیان میں پوری ایکویشن لکھتے ہیں اور بریکٹ کلوز کر دیتے ہیں. تو اگر اس کو ملٹی پلائی کرنا ہو کسی بھی ٹرم سے, کسی بھی ہنسے سے, تو وہ بریکٹ کو پورا کا پورا ایک ساتھ لیا جاتا ہے. لہذا اس میں خوشخبری یہ ہے ہم سب کے لیے کہ اس کلام پر, اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے خود نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس مقدس جماعت کا حصہ ہے. اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ایک دعا اور بھی کر لیجئے کہ جیسے اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ سب سے پہلے تو خود قرآن پر ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان, تو اہل ایمان کا جو بریکٹ بنا, جو جماعت بنی قیامت تک کے لیے, اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں قیامت کے دن بھی عطا فرما دے, وہاں آپ کی شفاعت عطا فرما دے, اور آپ کی جماعت میں شامل فرما کر جنت الفردوس عطا فرما دے. یہ ہے اصل میں اینڈنگ. اینڈنگ تو یہی ہے نا کہ جس میں جماعت میں شامل ہوں باقاعدہ, اور پھر وہ کام بھی کر رہے ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے, تو پھر پوری جماعت کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ ملے گی. تو یہ دعا بھی کر لیجئے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. اس میں پہلا علمی نقطہ کیا ہے؟ پہلا علمی نقطہ یہ ہے کہ قرآن کی تصدیق کرنے والے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ ایمان کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں؟ تصدیق بما جاء بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان معاملات کی, ان باتوں پر ایمان لانا, ان کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ تفصیل ہے اس کی, ایمان مجمل میں بھی تفصیل آتی ہے. تو بہرحال خود سب سے پہلے اس قرآن پر ایمان لانے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, پھر اہل ایمان جو قیامت تک آئیں گے. تو ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں, ایمان کی تفصیل کیا ہے, ایمان کے درجے کتنے ہیں؟ پہلا درجہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اقرار باللسان ہے, زبان سے اقرار کرنا. زبان سے اقرار کرنے والوں کی تعداد اس وقت دنیا میں کتنی ہے؟ ایک فگر کے مطابق تقریباً 1,57,00,000,000 سے زیادہ, 1,57,00,000,000 سے زیادہ مسلمان ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اقرار باللسان کے درجے میں, زبان سے اقرار کرنے والے. لیکن ایمان کا دوسرا درجہ کون سا ہے؟ جو عمل پر اثر انداز ہوتا ہے, کردار پر اثر انداز ہوتا ہے, فکر پر انداز ہوتا ہے, معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے, وہ ہے تصدیق بالقلب, یقین والا ایمان, تصدیق کرنا. اب آپ خود تجزیہ کر لیجئے, اپنا جائزہ لے لیجئے, امت کا جائزہ لے لیجئے, کتنے پرسنٹ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے کہ جو تصدیق بالقلب کے درجے میں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ اکثر و بیشتر بہت کم ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بہت مقدس ہے، محترم ہے، اس کی عزت اور احترام کرنی چاہیے، لیکن ہماری میجورٹی وہ ہیں جو اکثر و بیشتر ایک ڈاگمے کی حیثیت پر اس میں ایمان رکھتی ہے. یہ لائف، یہ گائیڈنس وہ تو ہیومینٹی ہے، انسانیت کے لیے رہنمائی بن کر آیا. تو کتنے پرسنٹ، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہماری پرسنٹیج نکالیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیجئے، اپنے محلے میں دیکھ لیجئے، اپنے آفس کولیگس میں دیکھ لیجئے، تجزیہ کر لیجئے، انالائز کر لیجئے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو قرآن پر اس درجے میں ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، محفوظ کلام ہے، مکمل کلام ہے، اس قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس قرآن میں دنیا اور آخرت میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ ایک اور سوال اٹھا دیتا ہوں، وہ بھی آپ کر کے دیکھ لیجئے، کتنے پرسنٹ لوگ اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کا کلام، اس کی تاثیر وہ ہے کہ جو اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو کیا اس خشیت، اس خوف، اس درجے میں ہیبت کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ ہماری میجورٹی نہیں کرتی، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری میجورٹی یقین والے ایمان سے بہرمند نہیں ہے. اگر ہوتی تو کیا ہوتا؟ سمٹمز ہوتے ہیں نا، سمٹمز، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کچھ کوئسچن پوچھتا ہے، بھائی کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، وہ پھر تجزیہ کرتا ہے، پھر انالائز کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، کچھ ٹیسٹ بھی کروا لیتا ہے، فلاں مسئلہ تو نہیں، پھر آپ کو وہ پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے. تو تجزیہ نگاروں نے، جو الحمدللہ علماء کرام ہی ہیں، تجزیہ کر کے بتایا کہ اس وقت بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی میجورٹی یقین والے ایمان سے بہرمند نہیں. اگر ہوتی تو برا نہیں منائیے، برا نہیں منائیے گا، باخدا 30,000 سے زیادہ مسلمان بچے، بچیاں، خواتین اس طرح سے بے دردی کے ساتھ ذبح نہیں کی جا رہی ہوتی. اے خاصا، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. اور اے باد صبا، کملی والے سے جا کہیں وہ پیغام میرا، قبضے سے بیچاری امت کے، کہ دین بھی گیا، دنیا بھی گئی. دنیا میں تو جو کچھ ہمارا حال ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں، دین کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 80 کروڑ سے زیادہ لوگ ہوئے ہیں جو عربی بولتے ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، اور ان کے چاروں طرف رہنے والے، فلسطین کے چاروں طرف رہنے والے عرب ممالک ہیں، اردن، شام، عراق، مصر، یہ سب کون سی زبان بولتے ہیں، کون سا مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ پرسنٹیج نکالیں تو بہت کم پرسنٹ ہے، بہت کم پرسنٹ کہ جن کو احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ فلسطین میں، غزہ میں ظلم و ستم ہو رہا. بلکہ ایک اور بات تکلیف دہ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ احساس کرسچن ورلڈ میں زیادہ ہے، وہاں پروٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے احساسات آہستہ آہستہ سرد ہو چکے. ویسے ہی امت جذباتی ہے، جذبات میں تو اکثر و بیشتر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کانسٹنٹلی مسلسل کسی کو محنت کرنا اکثر و بیشتر نہیں. بلکہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے تو سنائی دوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ ہمارا مسئلہ آج کا نہیں ہے، وہ لطیفہ ہے لیکن لطیف میسج ہے، اس میں پیغام ہم سب کے لیے کہ پارٹیشن سے پہلے، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، دوبارہ سن لیجئے، بار بار سن کر ایک تھوڑا مزاح کا میسج ہوتا ہے. پارٹیشن سے پہلے ایک پلاٹ تھا ایسا کہ جہاں پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کانفلکٹ تھا کہ یہاں مسجد بنے گی یا مندر. ویسے بھی ایودھیا کی مسجد کے بارے میں فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اس کو شہید کر دیا جائے، رام مندر بن رہا ہے. اور ایک اور اطلاع یہ کہ 5 ایکڑ زمین دے دی گئی ہے فلاں جگہ پر، وہاں دوسری مسجد بنے گی، بڑی عالی شان مسجد بنے گی، انشاءاللہ اللہ کرے گا بنے گی، انشاءاللہ مسلمان اس کو آباد بھی کریں گے. لیکن ہوا کیا، ہندو مسلمانوں کا جو جھگڑا تھا، اور یہ بات ثابت تھی کہ وہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور ارادہ یہ تھا یہاں پر مسجد بنائی جائے، وہ مندر بنانا چاہتے تھے. لہذا ہندو جو تھے وہ چلے گئے کورٹ میں، اور کورٹ میں پورا یقین تھا کہ جو سرکار ہیں وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی. لہذا محلے کے کچھ لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے کہا، بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ جگہ جا رہی ہے، مسجد بناتے ہیں. لہذا راتوں رات جمع ہو کر فنڈ بھی جمع ہو گیا، اور دنیا بھر کی چیز ہو گئی، مسجد تیار ہو گئی. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کا نام کسی کو پتا ہے؟ مسجد شبھر غالباً لاہور کے قریب ہے، اطراف میں کہیں ہے، لیکن وہاں ہوا کیا؟ مسجد تو بن گئی، اب مسجد بن گئی تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، لہذا اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے جو میسج دیا وہ میری گفتگو سے متعلق ہے، مسجد تو بنا دی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کس چیز کی حرارت تھی؟ مسجد تو بنا دی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ ہے میسج، یہ ہے اصل میں اس وقت کیفیت، ہماری کیفیت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ ایمان میں کس درجے میں کھڑے ہیں تو فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے، جو جینین نمازی ہے، ایک نمبر نمازی، با جماعت نماز پڑھنے والا، آپ کو فجر کی نماز میں لازمن نظر آئے گا۔ تو بہرحال ایمان کی فکر کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ یہی اصل کام آنے والی چیز ہے۔ جو حالات آنے والے ہیں، جو آ رہے ہیں، آنے والے کیا آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں سب کے سامنے، اس میں جو اصل کام آنے والی شاید دنیا اور آخرت میں، وہ ایمان ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے، اللہ پاک ہمیں یقین والا ایمان عطا فرمائے، یقین، کنوکشن، ایسا ایمان کے جو باطل کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے موٹیویشن فراہم کر رہا ہو حق والوں کے ساتھ۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، تاریخ بڑی پڑی ہے، قرآن بڑا پڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں ملتی رہیں، یہاں تک کہ قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا فرعون اور پوچھنے لگا اپنی پارلیمنٹ سے، لوگوں سے، کہ مجھے موقع دو میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو مومن آل فرعون کھڑے ہو گئے، مومن آل فرعون، تقریر ان کی موجود ہے سورۃ المومن میں، نام ہی ان کا سورہ مومن ہے، اور طویل ترین تقریر ہے قرآن حکیم میں، کسی پیغمبر کی اتنی بڑی تقریر اللہ پاک نے نقل نہیں کی جتنی بڑی تقریر مومن آل فرعون کی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور ڈٹ کے اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیور کیا، فرعون کو مجبور کر دیا، روک دیا اس بات سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام کر سکے۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت، اور پوری تقریر میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ وہ انی افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ تو ایمان وہ طاقت ہے، وہ جذبہ ہے کہ جو انسان کو ڈٹ کے کھڑے ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ تو فرمانے لگے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا۔ یہ مکالمہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، پڑھ لیجئے گا۔ تو بہرحال نمرود نے بلایا دو لوگوں کو، ایک کو قتل کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، ایک کو آزادی دے دی۔ تم نے کہا تھا کہ رب وہ ہے نا جو زندگی اور موت دیتا ہے، میں نے ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی، میں مجھے بھی رب مانو۔ جواب کیا دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمانے لگے، رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبوہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ جذبہ نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی طاقت نے عطا فرمایا۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، یہ جتنے بھی گزرے عظیم شخصیات، یہ ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہوئے۔ 313 نہتے مسلمان، واقعہ یہاں ذہن میں آ گیا، سورہ انفال ہے، تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے، سورہ رحیق المکتوب میں پورا واقعہ موجود ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل ترین دعا کا۔ 313 نہتے مسلمان، دوسرے دن 1000 کا لشکر آنے والا ہے، اللہ سے دعا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور طویل ترین سجدہ، اور یہ دعا کا حصہ بھی موجود ہے کہ اللہ ہماری مدد فرما، ورنہ کل قیامت تک، کل اگر ہمیں شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ بہرحال اس دعا کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ تو یہ ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، یقین جو ہے، انسان کے کردار پر، اخلاق پر، معاملات پر بہت زیادہ افیکٹ، بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایمانیات کی تفصیل میں سب سے پہلا ایمان، کل آمن باللہ، وہ سب کے سب ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ و رسلہ، اور اس کی تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر۔ یہ ایمان بھی رسالت کے حوالے سے تین اہم باتیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی فرشتوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان. لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم ان رسولوں کے درمیان کسی میں تفریق نہیں کرتے. تفریق بین الرسل کفر ہے، ایک رسول کو مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے، یہ تو کفر ہے. یہودیوں کو کافر کہتے کیوں ہیں؟ یہودیوں کے ایمانیات کا تجزیہ کریں، وہ اللہ کو مانتے ہیں وحدہ لا شریک اللہ کو، وحدانیت کے ساتھ. سب سے بڑی امت اگر کوئی تھی ماضی میں تو وہ یہود تھے، یہ بنو اسرائیل تھے. اسی طرح سارے پیغمبروں کو مارتے ہیں، لیکن صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر رک جاتے ہیں، آگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. دیٹس وائی رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہے. عیسائیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتے ہیں، یہاں تک کہ عقیدے میں وہ اللہ کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو مسلمانوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ تمام رسولوں کو مانتے ہیں اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. تفریق بین الرسل کفر ہے. البتہ تفضیل بین الرسل جائز بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے. تفضیل کیسے کہتے ہیں؟ تو سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام نبیوں سے افضل جناب نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ وجوہات بھی سن لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. مثلا آپ آخری نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اور ایمان برسالت کے حوالے سے اہم ترین عقائد میں سے اہم بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. سورہ احزاب کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں. خاتم النبیین، مہر لگا دینے والے. قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں. تو ایمان بھی رسالت میں بنیادی عقیدہ، قرآن پر ایمان کہ یہ قرآن محفوظ ہے، مکمل ہے. پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں. حضور کی اپنی حدیث ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبیوں کا سلسلے کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. لہذا اس ختم نبوت کے عقیدے سے نتیجہ کیا نکلتا؟ عقیدہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ماننا چاہیے. کچھ نتائج بھی نکلنے چاہیے. وہ نتیجہ اصل میں امت کی ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک عقیدہ ہے. چند سوالات میں اٹھاتا ہوں، سوال کا جواب دیجئے گا پھر بات کریں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ نبوت اور رسالت تو نعمت ہے، رحمت ہے، نبی اور رسول آتے کب تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی اور رسول جب آیا کرتے تھے کہ جب امت یا لوگ گمراہ ہو جاتے تھے. تو کیا اس وقت امت گمراہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو نبی رسول کی ضرورت ہے؟ کیا جواب؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں قادیانیوں کی طرف سے، اور ہمارا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لاجیکل ہے، اس کا جواب اس کو معلوم ہونا چاہیے. انسانیت گمراہ ہو رہی ہے، بلا شبہ ہو رہی ہے، لیکن انسانیت کی طرف آخری رسول جب بھیج دیے گئے تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو جو کلام دیا گیا اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ کس نے لیا بھائی؟ اگر ہمارے ذمہ چھوڑ دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ جیسے یہودیوں کو ذمہ چھوڑ دیا گیا تورات کو، انجیل کو، تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اقبال نے تو بہرحال کھل کے کہا. لیکن اگر قرآن کے ٹیکسٹ کا متن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نہ لیتا تو کیا قرآن میں تحریف ہوتی نہیں ہوتی؟ کس نے حفاظت کی اس قرآن کی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ذکر کو، قرآن کو، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، محافظ خود اللہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کا. اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی تحریف ممکن ہی نہیں اس میں. وہ بات دوسری ہے کہ ڈیوائن اسکیم بھی ہے، اللہ پاک نے حافظ قرآن بھی بنائے، کتابت بھی ہوئی، صحابہ نے، صحابیات نے، علماء کرام نے اپنی زندگیاں وقف کی، تب قرآن حکیم محفوظ رہا اور ہے انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. لیکن حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر محفوظ بھی ہے تو مکمل بھی ہے یا نہیں؟ سوال کیا تھا؟ انسانیت تو گمراہ ہو رہی ہے، ہو رہی ہے. تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے جو امت برپا کی اس امت کا نام ہے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کو جو نعمت عطا فرمائی ان میں سے عظیم ترین نعمت نعمت ہدایت قرآن، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا. پھر یہ کہ سنت اور حدیث بھی محفوظ کر دی گئی نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آخری بات بڑی پیاری ہے، ایسی امت برپا کی اللہ پاک نے جو قیامت تک محفوظ رہے گی، اور ایک حصہ ایک جماعت الحمدللہ تو ہمیشہ سے حق پر قائم رہے گا، قیامت تک یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر. اے مسلمانوں، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دعا کر لیجئے ذرا شعور کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، قرآن کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ، جہاد اور قتال کا مرحلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، یہاں تک کہ پورے عالم پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہے ہیں کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. پیغمبر کی اصل جو نعمت لے کر آئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت ساری باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام جسٹس کی بات کرتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے، کورٹ آف جسٹس میں جانے والے. بہرحال قرآن کا کی ورڈ ہے عدل. اور آخری بات آج کی یہ کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، مگر اس سے پہلے رحمت للعالمین کا لائے ہوا دین پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور اب یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا بھائی، جو آنکھیں والے ہیں فاتبنو یا اول الابصار، آنکھیں کھول کے دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں. الحمدللہ تحریکیں برپا ہیں، جہاد کی، قتال کی، تبلیغ کی، پوری دنیا میں یہ تحریکیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر یونیورسلی گلوبلائز ہوگا پورا دین انشاءاللہ، اور پوری دین پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کردار کیا، یہ ہے فیصلہ کن سے. آج صبح تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ایک تبلیغی بھائی کا انتقال ہو گیا. تبلیغی بھائی، تبلیغی جماعت چل رہی ہے، کیا اجتماع ہو رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے، انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا، کس حال میں ہوا؟ بہترین طریقے سے ہوا، اللہ پاک ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. لیکن کچھ نہ کچھ درجہ، کچھ نہ کچھ حصہ تو ڈالا انہوں نے دین کے لیے. میں اور آپ یہ سوچیں کہ ابھی اگر میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا ہم نے 50 سال 60 سال 70 سال کی بیٹری لگائی ہوئی ہے، انتقال ہی نہیں ہو سکتا. ابھی اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے پیچھے لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ بہرحال جیسے میں نے سنا ان کا انتقال ہوا، دل سے اچھی باتیں نکلی، بہت اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے. یہ ہے اصل میں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، جو متعلقین ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اچھے تھے یا اچھے نہیں تھے. میں برا نہیں کہہ رہا. تو دو ہی جماعتیں دنیا میں ہیں بھائی، ایک حزب اللہ ہے، اور قرآن کہتا ہے الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، جان لو کہ جو اللہ کی جماعت ہے وہی غالب ہونے والی ہے. ایک حزب الشیطان ہے. ہم کس کا حصہ ہیں؟ اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کر لینا چاہیے. حزب اللہ میں ہیں تو حزب اللہ والے اوصاف اپنے اندر پیدا کیجئے، کردار اپنے اندر پیدا کیجئے، کرش اپنے اندر پیدا کیجئے صحابہ کرام کی طرح. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم تماشائی بن کے رہنا چاہتے تو تماشائی کوئی نہیں ہوتا، یا تو حزب اللہ کا حصہ ہے یا حزب الشیطان کا. اللہ سے دعا کیجئے حزب اللہ کو اللہ پاک غالب فرما دے، اور پلس یہ کہ ہمیں اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.